أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جاتا ہے. اس میں علماء کی بحث ہے، راجح قول یہ ہے کہ تعوذ اقد ہے تسمیہ سے، اور تعوذ ایک دفعہ ابتدان کافی ہے، اور بسم اللہ اگرچہ جزی صورت نہیں ہے لیکن ہر صورت کے شروع میں پڑھنا یا درمیان سے وقفہ کرنے کے بعد پھر شروع کرتے وقت پڑھنا سنت طریقہ ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے. کونین کی ہدایت اور سیادت اللہ نے اس سے وابستہ فرمائی ہے، اس لیے قرآن کے آداب جاننا بہت ضروری ہے. قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم بھی بڑے علوم میں سے ہے. حقیقت میں تمام کے تمام علوم اور فنون وہ قرآن شریف کے لیے ہے، اور ہر وہ علم اور فن جو قرآن کے لیے ہو وہ قرآن کے بعد مستحسن اور متبرک ہو جاتا ہے. چونکہ ہم بہت سارے مباحث کو صرف نظر کر کے ترجمے اور تفسیر کے وادی سبززار میں اترتے ہیں، اس لیے ہمیں بعض منتخبات ذکر کرنے ہیں. قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم شان نزول ہے، اور اس پر بزرگان دین نے جو تفسیر کے ماہرین ہیں مستقل تصنیفات فرمائی ہے. البتہ نزول ہر آیت یا ہر سورت کا ضروری نہیں ہے، جو صحیح معادن اور صحیح مراجع سے ثابت ہے سو وہی علم اور وہی نزول کا جو اسباب ہے وہی کافی ہے. متاخرین میں سے جلال سیوطی کا لباب النزول بہت مشہور ہے. متقدمین میں سے ابوبکر ترتوشی کی کتاب الاکلیل فی اسباب التنزیل سب سے بڑی کتاب جانی گئی ہے. سورہ فاتحہ صحیح قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں پانچویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے چار سورتیں نازل ہو چکی ہے. اول سورہ علق کی پانچ آیات، پھر سورہ مزمل، پھر مدثر، پھر سورت قلم، اور پانچویں نمبر پہ سورہ فاتحہ. بعض حضرات کا یہ خیال ہے، خود امام مجاہد ابن جبر سے منقول ہے، کہ انہا نزلت مرتے مرتن بمکہ و مرتن بالمدینۃ المنورہ، لیکن علماء نے اس کی تاویل کی ہے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ تفصیلات آ چکی تھی اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کسی نہ کسی طرح شامل ہے، اس واسطے اس تعلیم کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ دوبارہ نازل ہوئی ہے. اس طریقہ کار کو سلف کے ہاں نزول مقرر کہتے ہیں کہ سورت تو ایک ہی دفعہ نازل ہوتی ہے لیکن دوبارہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر بیان ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ انہا نزلت الان. بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ نزلت بمانے نزول کے نہیں ہے، نزلت بمانے اطبقت کے ہے. چنانچہ بخاری شریف میں ایک ہی سورت اور آیت کے متعلق مختلف مقامات پر ہے فنزلت، تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو فلاں موقع پہ نازل ہے، تو اس کا معنی یہ ہے فاطبقت، سو یہ سورت اس جگہ منطبق ہو گئی ہے. البرہان میں زرکشی نے اس پر تنبیہ کی ہے. مجاہد کا وہ قول جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں اور پھر مدینہ میں بغیر تاویل کے عد من حفواتی، روح المعانی میں عد من حفواتی، جو بعض مصطلحات صرف طلباء کے لیے ہے اور وہ طلباء جو کچھ جانتے ہیں اور لکڑو پکڑو طالب نہیں، اس لیے اس کے تراجم کی ضرورت نہیں ہے، تراجم سے علم بے حرمت ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ موجودہ ترتیب میں قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. ترتیب دو ہیں، ایک عرشی ہے جو بمطابق فرشی کے ہے اور ایک نزولی ہے. نزول میں تو سورہ فاتحہ پانچویں نمبر پر ہے لیکن عرش معلی میں جب صدور کتاب کا ہوا تو وہ اس ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج دنیا میں قرآن کریم موجود ہے، جس کی پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، الی آخر القرآن. اس کو ہم کہتے ہیں حسب ترتیب العرشی، حسب ترتیب الفرشی بموافقت العرشی، فرش اور عرش میں ایک جیسا ہے. فی لوح محفوظ. باقی ایک سورت کئی مدتوں میں بھی نازل ہوئی ہے، حسب ضرورت العباد، نجمن نجمن آیتن آیتن، وہ مبحث علوم قرآن میں اپنی جگہ ہے. قرآن شریف میں ایسی پانچ سورتیں ہیں جن کے شروع میں الحمدللہ ہے، ایک فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کاف، چوتھی سبا، پانچویں فاتحہ. اور سات سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں سبحانہ ہے یا سبحا ہے یا یسبح ہے یا سبح ہے، جو مسبحات کہلاتے ہیں. چونکہ یہ قرآن کریم کی پہلی بیدبار ترتیب کے نہ بیدبار نزول کے، اور یہ ایک تعلیم اور تادیب کے لیے مفید مرحلہ ہے کہ کسی بھی جائز اور مستحسن کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر کیا جائے. کسی بھی مستحسن کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ نماز بھی جب شروع ہوتی ہے تو الحمدللہ سے آغاز. کھڑے ہو جاؤ, اس کو جا کے کھڑا کرو, سفید پگڑی والے ہو اور مجلٹ سے زیادہ بات ہے, یہ اس کو کھڑا کرو, اس کو جمائی آتی ہے, کھڑا ہو جاؤ, شاو شاو, اور نہ گیٹ سے باہر ہو جاؤ گے بھی, ہاں بس کھڑے رہو. اس کو جمائیاں بہت آتی ہے اور ہاتھ نہیں رکھتا تاکہ اس کو حدیث پر عمل یاد آ جائے اور اس کو دیکھ کے آپ کو شرم آ جائے. سامنے بیٹھ کے مسجد میں قرآن لے کے اور جمائیاں کر رہے ہیں, منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے, بھائی آپ نے حدیث نہیں سنی تھی, اذا تصاوب احدکم فلیدع یدہ فی فی فان الشیطان یدخل فی. اب ہمارے طالب علم میں شیطان کی کھڑکی ہے. اور کتنی غلط بات ہے کہ شیخ اور اپنے استاذ کی توجہ برباد کر لے. جمائیں زیادہ نہیں لایا کرو, چست بیٹھا کرو. سورہ فاتحہ کے ایک اندازے کے مطابق 47 کے قریب نام ہیں اور ہر نام اس کے ایک مقام کو بیان کرتا ہے. یہ فاتحہ بھی ہے, یہ وافیہ بھی ہے, یہ کافیہ بھی ہے, یہ شفا بھی ہے, تساؤل بھی ہے, دعا بھی ہے, صلات بھی ہے, ناجیہ بھی ہے, منجیہ بھی ہے, سبع مثانی بھی ہے, قرآن عظیم بھی ہے. بخاری شریف میں ہے, آپ نے فرمایا ایک ایسی سورت اللہ نے مجھے عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی, نہ توریت میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, اور نہ خود قرآن میں آگے چل کر ایسی کوئی سورت ہے. یہ حدیث سنن کبری للبیہقی میں بھی موجود ہے قدر تفصیل کے ساتھ, اور مستدرک حاکم کتاب التفسیر میں بھی مزید تفصیل کے ساتھ. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس سورت کا نصف خداوند تعالی کے لیے ہے اور بقیہ نصف بندوں کے لیے, یعنی انہیں ہدایت دینا, انہیں نعمتیں دینا, انہیں گمراہی اور دلالتوں سے بچانا, اور اللہ کے لیے حمد ہے, ربوبیت ہے, صفات رحمان الرحیم ہے, قیامت کے دن کی شہنشاہیت ہے, وہی معبود اور مستعان ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ابو سعید ابن معلا سے آپ نے فرمایا تھا, لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن, قرآن کی ایک بڑی سورت آپ کو سمجھاؤں گا. کچھ دیر بعد جب مجلس مکمل ہوئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید ابن معلا نے کہا, حضرت آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا یہ سورت سورہ فاتحہ ہے جو فضل اور شرف میں قرآن کریم کی بڑی سورتوں میں سے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ رفقا کسی سفر میں تشریف لے گئے تھے. اچھا بیٹھ جاؤ, آئندہ خیال رکھو. تو قریب میں آبادی کے اندر اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈسا تھا, انہوں نے ہر طرح کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا. ان کو بتایا گیا کہ یہ سفید پوش آئے ہیں اور نبی آخر زمان کے ماننے والے ہیں، لہذا ان سے رجوع کیا جائے. چنانچہ ان کے پاس آئے اور صحابہ سے کہا کہ ہمارے ایک امیر کو ایک زہریلے سانپ نے ڈسا ہے، اگر تم میں کوئی دم کا ماہر ہو تو ہمارے ساتھ چلیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہوئے مسافر ہیں، عرب کا دستور ہے کہ آس پاس مسافروں کو باقاعدہ کھانا دیا جاتا ہے، تم نے ہماری مہمانی کا پوچھا تک نہیں. لا نرقیق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، بخاری شریف میں، جب تک کچھ مقرر نہیں کرو گے کچھ بھی دم نہیں کریں گے. دم فری فنڈ والا دم ہوتا ہے، دمولا چفت ہے، نخر پیزو دمولا چفی ہو جائے. یہ دم اچھا یہ دم نہیں ہے، دم کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو. دم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کلمات پڑھنے کے بعد نظام بدل جائے، اس کو دم کہتے ہیں. دیکھو نم چوف کے اوخنم پروف کے دس دم دے دس، پہلے شکل بگاڑنے کے منہ کھولنے کے ضرورت سوچ لو کہ دم ایک طاقت ہے بہت بڑی، دم ہی تو نکلا ہے آپ کا، اس لیے مارے جا رہے ہیں جگہ جگہ. سب کام کرتے ہو لیکن دم نہیں جانتے ہو، یہ خالی ہنس لیتے دان نکال لیتے بس، آگے قیمتی بات کو ہنسی میں ختم کر دیتے. یہ پیغمبر کا صحابی ہے، قافلے کے سامنے ان کو کہہ رہا ہے ہم نہیں دم کریں گے، آپ نے ہماری توہین کی ہے. تو پہلے پتہ یہ چلا کہ دم اکرام میں اور تعظیم میں مؤثر ہوگا، بے ادبی میں مؤثر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دینے کے لیے تیار ہیں. تین روایتیں ہیں بخاری اور مسلم میں ہیں کہ اس ریوڑ میں 30 بکریاں تھیں. ابو داؤد شریف میں ہیں کہ 80 بکریاں تھیں، اور ایک روایت اور ملی ہے 120 تھی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ دینے والی کامل بکریاں 30 ہو اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی بڑی بکریاں ہوں، ان سمیت 80 ہو جائے، اور شیرخوار بچے دو دو تین تین ایک بکری کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ جمع کر کے 120 ہو جائے. مجھے بکریاں نہیں گننی ہے، مجھے تو آپ کا بھلا کرنا ہے، آپ کو انسانیت سکھانی ہے. تو قرآن شریف کے 30 پارے، کم از کم 30,000 تو ایک قرآن خانی ہے، ایک حفظ قرآن جو اگڑو بگڑو یا لمون تالمون دوڑا ہے تراوی میں. اور جب متمول طبقہ ہو تو 80,000 دے، اور جب بالکل ہی اکرام کرنا چاہے تو 1,20,000، کیونکہ جو بھیڑ یا بکری منڈی سے اقصی العلوم پہنچتی ہے وہ کم از کم 1,000 کی، تو اب 1,000 کی کہاں ہے، تو 5,000-6,000 کی ایک آتی ہے، سستا سے سستا لگا لے. وہ بلوچستان کے جنگلی بکرے چلو صحیح. بس اس کا کام کیا ہے، خالی ہنسنا منہ کھولنا. اب مسئلے کو ٹس کے ختم کر دیجیے، سنجیدگی سے سنا کرو، یہ گپ نہیں ہے، احادیث اور فقہ کا مغز ہے اور تمام مولویوں کے ٹکر میں اصح سے ثابت ہے کہ حضرت ابو سعید نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا تو 3 دن تک صباحن و مساءً. اب دم کے آداب دیکھو، دنیا کا کون سا مولوی ہے جو 3 دن دم کرے گا، اور وہ کون سا بیمار ہے جو 3 دن تک صبح و شام آئے گا. یہ تو سب سے رف ٹف کام دم کو سمجھتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہتے انفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، دم کر کے دکھاتا ہوں ہاتھ کا بنائے ہوئے ایسا اڑ جائے گا ہوا میں. ابرح الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ. برس کا مریض، کوڑ کا مریض، وہ چھوڑو مردے کو دم کر کے اٹھا کے دکھاتا ہوں، بے دم ہو چکے ہیں. اس لیے تو ہر جگہ آپ کی توہین آرائی شروع ہو گئی ہے. ہر مشق ہے دم نہیں ہے، دم جانتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ الٹے سیدھے فتوے دینے لگ گئے. مفتی فتوی لکھے اس کو حق نہیں کہ حدیث کے خلاف لکھے. قرآن اور سنت یہ تو اصل الاصل اور روح الارواح ہے. تین دن تک جب اسی صبح و شام ان کو دم کرتے رہے بیمار کو، بخاری شریف میں ہے فبرا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے پوری ریوڑ ان کے حوالے کر دی. جب بیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ آ گیا تو صحابہ نے کہا آخست آجرن لا کتاب اللہ، قرآن شریف پر اجرت لے لی. چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ نے ابو سعید سے پوچھا کون سی سورت پڑھی؟ کہا سورہ فاتحہ. آپ نے فرمایا یہ ہر مرض کی شفا ہے، بہترین رقیہ ہے، دم ہے. اور بیڑ بکری جو لی گئی تھی آپ نے فرمایا آپس میں تقسیم کر لو، وجعلوا لی فیہ سہما، میرا حصہ بھی مقرر کر لو. ہم نے اکرام حافظ کا فتویٰ لکھا تھا اور رمضان شریف کے قریب حفاظ آتے تھے وہ لیتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کے خلاف ظالموں نے فتویٰ لکھے کہ لینا و دینا حرام و گناہ ہے. ہم نے کہا ہے کہ نہیں، ہم مطلقاً ثابت ہیں اور فضیلت اور استحباب ہے. تو ایک حافظ صاحب کہتے تھے، حضرت کہتے ہیں 30,000، 80,000، 1,20,000، مجھے تو اتنے نہیں ملے. میں نے کہا وہ آگے کا جملہ، اجعلوا لی فیہ سہما وادربوا لی فیہ سہما، میرا حصہ بھی دو. فتوے تو آپ لے جاتے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا حلال خور ہے جس نے ایک لفافہ بنایا کہ یہ فقیر کو بھی دینا ہے؟ لیچی دل آلا وئی نوڑائی دی اب دلا وئی ملیا سر جگڑے دو کو پیسی دے کور دے اسے. لا الہ الا اللہ. جو فتویٰ شائع ہوا ہے کہ نہیں لے سکتے، یہ اعتزال کے مذہب پر واقع ہوا ہے. کنیا میں لکھا ہے یہ معتزلہ کا مذہب ہے. ان کے نزدیک میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، تو میں آپ سے کیا لے رہا ہوں؟ اہل سنت کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے اوروں کو فائدہ ہے. رات کو یہاں ایک دوست ملنے آیا تھا، کچھ تکلیف ہے اس کو، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اچانک ان کو وہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ بہت حیرانگی ہو گئی. میں نے کچھ طلبہ کو بٹھایا اور ان سے قرآن شریف پڑھوایا اور پھر اس بیمار کے لیے دعا کی. یقین کر لے، ابھی صبح فون آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. پیغمبر نے نبوت کی زبان سے کہا ہے یہ سورت شفا کی ہے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، فی حیاتی، مفتی اعظم پاکستان، حضرت صاحب فرماتے تھے کہ تمام اعمال میں فاتحہ ہونا چاہیے، اس سے عمل گرما گرم ہو جاتا ہے، اس میں چستی اور تیزی آ جاتی ہے. حدیث کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ واقعہ موجود نہ ہو، یعنی متفق بین المحدثین ہے. اور مبسوط میں ہے کہ اس سے امام محمد نے کئی مسائل میں استدلال کیا ہے. چونکہ میں اس موضوع پر رسالہ لکھ چکا ہوں، وہ چپ چکا ہے احسن الرسائل میں بھی اور ویسے بھی، اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر حاجت پیش آئی تو ولا تشتروا بآیاتی کے ذیل میں کچھ باتیں کر لوں گا انشاءاللہ. آج کل ندوۃ العلماء ہندوستان سے ایک فقہی کتاب شائع ہو گئی, اس کا نام ہے القاموس فی الفقہ. میری اور ان کی کچھ خط و کتابت ہو گئی تھی. پہلی مرتبہ جب انہوں نے سنا کہ پاکستان کراچی میں ایک مولوی صاحب ہے اور وہ علل اطلاق قرآن خوانی تراویح پر لینے دینے کے صرف قائل نہیں, استحباب کے درجے وجوب میں قائل ہیں, کیونکہ طلباء سے پڑھوا کے انہیں خالی ہاتھ بھیجنا خدائی عذاب کو دعوت دینی ہے, اور ہم نے مشاہد دیکھا ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. طلباء کا اکرام تو ضروری, مساکین ہیں, مسافرین ہیں. تو میں نے ان کو جو موقف تھا اپنا وہ لکھ بھیجا. انہوں نے القاموس فی الفقہ اس میں شائع کیا ہے, لیکن میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرا نام نہ لکھے تاکہ یہ مسئلہ شخصی نہ بنے, تحقیقی بنے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, میں نوان شائع کیا ہے. وللہ الحمد اول و آخرہ, اور ترجیح دی ہے جواز کو اور منع کو تس نس کیا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ سورۃ فاتحہ کا اس طرح بیان ہوا ہے کہ جیسے بغیر فاتحہ پڑھے کوئی نماز نہیں ہو سکتی. ابو سعید حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمام کتب میں ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس حدیث سے صرف امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ تمام نمازوں میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے. تفرد به الشافعی, جو دور حدیث کر چکے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں, باقی مالک احمد ابن حنبل کوئی بھی قائل نہیں. سب کہتے ہیں کہ یہ امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے نہیں ہے, بلکہ امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے دوسری دو حدیث ہیں. ایک ابو موسیٰ اشعری کی روایت صحیح مسلم میں اور دیگر کتب معتبرہ میں, اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھ رہے ہیں تو مقتدی نہ پڑھے, خاموش رہے. اور دوسری جابر ابن عبداللہ کی حدیث ترمذی شریف میں بھی اور موطا امام مالک میں بھی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام, کہ یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو امام کی اقتداء میں ہو. امام کی اقتداء میں پڑھنے والا مقتدی, اس کی نماز امام کی نماز میں شامل ہے. امام پڑھے گا, مقتدی خاموش رہے گا. صرف ایک حدیث عبادہ بن ثابت کی ہے جس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اور اس میں 25 کے قریب علل موجود ہیں, 13 علل اسنادی, 12 معنوی اور متن کے اعتبار سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا ہے کہ حدیث معلول ہے, کئی علتیں رکھتی ہے, اس پر عمل بظاہر دشوار ہے. امام بخاری نے بھی اس کے مقابلے میں ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی. عبادہ بن ثابت کے فوراً بعد جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ کی ہے, مسیء الصلاۃ کی, جس شخص نے نماز میں کچھ جلدی کی تھی اور آپ نے کہا صل فإنک لم تصل, یہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے جیسے تم پڑھتے ہو, پھر پڑھو پھر پڑھو. آخر میں جب وہ آ کے بیٹھ گیا, قادر یہی نماز اور تو آتی نہیں ہے, آپ ارشاد فرمائے. آپ نے کہا کہ جب آپ نماز شروع کر لے, اطمینان سے قیام کرے, اطمینان سے رکو قوم سب, اس میں آپ فرماتے ہیں سم مکرا ما تیسر ما کا من القرآن, پھر قرآن کا جو حصہ تمہیں آسان ہو وہیں پڑھ لے, اس حدیث میں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے عبادہ بن صامت کے روایت کے اطلاق کو بخاری نے بھی مسترد کر دیا ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے. وہ حدیث جو سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے اپنے استاذ حماد بن سلیمان سے، حماد نے اپنے استاذ ابراہیم النخی سے، ابراہیم النخی نے اپنے اساتذہ اسود والقمہ سے، اسود اور القمہ نے اپنے شیخ عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست من کان له امام فقراءت الامام له قراءت، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدیوں کے بھی قراءت ہے. سلسلۃ الذہب سونے کی کڑی، سنہری سلسلہ. استاد بنوری نے فص الخصام میں محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ احادیث بابت قراءت خلف الامام میں اس جیسی اقوا فی الباب حدیث رہی ہے، سب کے سب مشائخ فقہا و ائمہ ہیں. وحدیث یتداولہ الفقہا خیر من حدیث یتداولہ الشیوخ. اس پر طرفین سے کتابیں ہیں. امام الاثر مولانا انور شاہ مرحوم نے اس پر دو کتابیں، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں لکھی، اور ثابت کیا ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی نے کسی قسم کی قراءت نہیں کرنی ہے. اور حضرت الاستاد مولانا یوسف بنوری نے فصل الخصام، فصل الخصام یا فصل الختام فی مسألۃ الفاتحہ خلف الامام معارف السنن کے ساتھ ایک علیحدہ مفرد رسالہ جمع فرمایا ہے، اور اس میں پوری امت کی طرف سے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ حنفی مذہب حقیقت میں امام مالک بھی اس کے قائل ہے، اور احمد ابن حنبل کا مذہب تو ترمذی میں موجود ہے. جابر ابن عبداللہ کی حدیث نقل کر کے امام احمد سے امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کی اقتداء میں فاتحہ نہ پڑھے تو خیر ہے نہ پڑھے. یہ جابر ابن عبداللہ کی حدیث میں یہی ہے کہ الا یکون وراء الامام، جو لوگ امام کے پیچھے ہیں ان کو امام کے پیچھے قراءت کرنے کی اجازت نہیں. اسی پر ترمذی نے باس ختم کر دی. اس واسطے کہا جاتا ہے کہ جہری میں امام شافعی کا قول ہے، اور وہ بھی 50 سال مکہ گزارنے کے بعد جب مصر چلے گئے. حضرت شاہ انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تعجب خیز بات ہے، مکہ اور مدینہ جو معدن ہے ہدایت اور علوم نبوت کا، وہاں امام شافعی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اور جب مصر چلے گئے تو حضرت شاہ صاحب نے تعجبن کہا ہے مصر میں ایسی کون سی حدیثیں تھیں جن سے متاثر ہو گئے. تفرد ہے شافعی. اور ہمارے زمانے کے یہ بے مہارے جو ہے، یہ کھلی کھلی ٹانگیں رکھنے والے، یہ فسادات کے لیے الٹی باتیں پھیلاتے ہیں لوگوں میں، کیونکہ ہمارے طلباء یا فضلاء یا تو شریف ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، جھگڑالو نہیں ہوتے ہمارے. ہاں فصل جھگڑے کی نہیں ہے، امن کی ہے. انہیں سر عام بازاروں میں ہر جگہ یہ باتیں کرنا مناسب نہیں لگتی. اس سے وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسوں میں پڑھ کر کے، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ اس شرافت میں اس ضرورت کو شامل کرو کہ کم از کم کوئی کتا بے موقع بھونکتا ہو تو اس کا منہ بند کرنا بھی آپ کا فرض ہے. اور ببانگ دہل حنفی ائمہ کو ممبروں میں حراب سے اعلانات کرنا چاہیے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. مبسوط سرخسیز جلد اول صفحہ 129. من قرع خلف الامام فسدت صلاته. 17 معروف صحابہ، 70 سے زیادہ تابعین نقل کیے گئے جو یہ فتویٰ لکھا کرتے تھے. صحابہ کرام میں سے حضرت عمر اور حضرت علی بھی، کہ جو امام کے پیچھے قصدن سورت یا فاتحہ پڑھے اس کی نماز فاسد ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی. شوافی معاف ہے، وہ تو مجتہد کے متبع ہے، لیکن جن کا نہ کوئی امام ہے اور نہ غمام ہے اور وہ فسادات کرتے، وہ اپنی نماز کی خیر منائے. کبھی کبھی آپ کو کہیں گے کہ یہ تو فقہی کتاب ہے، تو آپ کہیں کہ کیا فقہی کتاب معتبر نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، تو آپ کہیں آپ قرآن نہیں مانتے نا. لیے تفقہوا فی الدین، اللہ فرماتے دین کے لیے فقہ پیش کرنا پڑے گا. پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی کون سی فقہ، یعنی ابو حنیفہ کی یا ابو یوسف کی؟ نہیں، تو آپ کہیں کہ یہ سوال آپ نے منکر حدیث کے گھر سے چوری کیا ہے. وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ حدیث مانتا ہوں، کون سی حدیث؟ بخاری اور مسلم کی نہیں مانتا، بات ایک ہی ہو گئی. یہ سوال آپ کا اپنا نہیں ہے، کسی چور کے گھر سے لائے.
جس طرح اس کا مقصد بخاری مسلم نہیں حدیث کا انکار ہے، اسی طرح اس شخص کا مقصد ابو حنیفہ ابو یوسف نہیں فقہ کا انکار ہے. اور چونکہ فقہ کا وجود قرآن سے ثابت ہے، اور فقہ کا وجود اور وجوب، اس واسطے فقہ کے منکر کے لیے سخت خطرہ ہے.
سورہ فاتحہ جو موجودہ ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور یہ ترتیب اس قدر جزمی ہے، مستحکم ہے، اس کے خلاف کبھی کوئی نسخہ قرآن نہیں دیکھا گیا، کہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اول ما نزلت بھی یہی سورت ہے، جو کہ درست نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہا یفتح کتاب اللہ، قرآن شریف یہی سے شروع ہے. وہ بہا تفتح الصلاۃ، نماز میں سب سے ضروری حصہ جو قیام میں ہے وہ قرات ہے، اور وہ فاتحہ سے شروع ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دعا میں بھی پہلے آپ الحمدللہ پڑھا کریں اور پھر درود شریف پڑھا کریں، پھر دعائیں مانگیں. ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، پہلے حمد، پھر درود شریف اور پھر دعا. اور جامع الدعوات میں 4 یا 6 احادیث امام ترمذی نے نقل کی جس میں پیغمبر نے فرمایا ہے اذا دعوت فاحمد اللہ، جب آپ دعا کرنے لگے تو پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی النبی پھر درود شریف، ثم سل توطا پھر دعا مانگو، جو مانگو گے ملے گا. اس لیے بعض بزرگان دین اور نیک لوگ جو درود شریف سے شروع کرتے ہیں یہ محل نظر ہے اور نامناسب اقدام ہے. اس کا اثر بھی ہو گیا ہے معاشرے پر، جلسوں میں تلاوت کے بعد نعت پڑھواتے ہیں، حالانکہ تلاوت کے بعد ہمیشہ حمد خداوندی ہوتی تھی، باری تعالی کی حمد ہو جاتی تھی پھر نعتیں ہوتی تھی. احتیاط کی ضرورت ہے، اور ترتیب جو وارد ہے وہ بہترین ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف امام شافعی اور بعض ظاہریہ کے ہاں یہ فاتحہ کی طرح ایک آیت ہے. آگے ہر سورت کی تسمیہ آیت ہے یا نہیں، فیہ بحث طویل. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اکثر ائمہ کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ فاتحہ کی آیت اور جزء اور نہ کسی اور سورت کی باقاعدہ آیت ہے سوائے سورت نمل کے، وہاں بھی جزء آیت ہے، کیونکہ آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنن ابی داود سجزی میں ہے عن ابن عباس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف السور من السور حتی نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورت شروع کہاں سے ہو رہی ہے، ختم کہاں ہو رہی ہے. حضرت جبریل بسم اللہ لے کر کے آئے یہ سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے. قرآن مجید کی 113 سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا لکھنا سنت طریقہ ہے. صرف ایک سورت 10ویں پارے کی سورہ توبہ جسے برات بھی کہتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے ہاں حضرت عثمان کے زمانے میں جب باقاعدہ جمع قرآن ہو رہا تھا، پہلے ابوبکر صدیق کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے کاتبوں کے سردار تھے، کاتبہ نے وہی کہی ہے لیکن زید نہ ہونے کی صورت میں، جب زید موجود ہوتے تو صرف وہی لکھتے اور کسی سے آپ نے نہیں لکھوایا. جب حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کریم جمع کرنا چاہا، بخاری شریف میں ہے فضائل قرآن میں، تو حضرت زید ابن ثابت کو طلب کیا اور ان سے فرمایا انت رجل شاب قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتهمك. آپ نوجوان آدمی ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی قرآن شریف لکھتے تھے، وہی لکھتے تھے، اب ہم کو ضرورت پیش آئی ہے. اور مسلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ جو لڑ پڑے تھے اور مسلمہ کو بمان لشکروں کے ختم کیا تھا، ظاہر ہے حفاظ جید علماء ہوتے ہیں، یہی میدان جہاد میں بھی آگے ہوتے ہیں، اب بھی تمام دینی کاموں میں یہی لوگ آگے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے اور حضرت ابوبکر کو کہا ان الحرب قد استحر علی قرائے القرآن، لڑائی نے تو اپنی گرماہٹ میں تمام قاریوں کو لپیٹ میں لے لیا، حفاظ و قراء سب شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حافظ ہم کو نہ ملے. کیا بہتر نہیں ہے کہ قرآن شریف باقاعدگی کے ساتھ لکھ لیا جائے، جمع ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیسے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو پیغمبر نے نہیں کیا ہے. حضرت عمر کہتے تھے واللہ فیہ خیر، یہ دین کا کام ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق ہے. راجع ثم راجع حتی قال ابو بکر فشرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر، ابو داود ترمذی بخاری. حضرت عمر نے اتنا اصرار و الحاح کیا کہ ابو بکر صدیق کا سینہ مبارک بھی کھل گیا، یعنی ان کے ہاں بھی یہ دیکھو ایک اور چھوٹی بڑھتی بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یاد دلایا کرو ایک دوسرے، جمائی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، بھولو نہیں ہاں یاد رکھا کرو. آپ کے پیچھے سے بیٹھا ہے
چاہیے، چلا بیٹھ جاؤ، کہہ رہا جب جمائی آئے ہاتھ منہ پہ رکھو، شیطان اندر چلے جائے گا اور 10:30 بجے سے پہلے باہر آنا چاہے گا،
اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور ہمارے درس میں بھی خلل واقع ہو جائے گا.
شیطان تو انہ لکم عدو و مبین ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے.
یہ پیغمبر کی نبوت کی برکات اور مقامات ہے کہ ہمیں کیسے مہذب ماحول نصیب کیا ہے. اس بات کا بھی لحاظ ہوا ہے کہ یہ جو سستی بڑھتی ہے اور آدمی تھک جاتا ہے، اس دوران جو جمائی لیتا ہے اس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ اندر جاتے ہیں، اندر پھر خیالات بھی خراب ہوں گے اور نظریات میں بھی فرق آ جائے گا. ہو سکتا ہے دور تفسیر چھوڑنے کے لیے تیار کر لیں. آئی صاحب، لا الہ الا اللہ. چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور حضرت زید کو کہا کہ یہ عمر آیا ہے اور یہ اس طرح کہتا ہے، اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ اب میں بھی کہتا ہوں کہ لکھنا چاہیے. حضرت زید بن ارقم نے بھی کہا تم لوگ وہ کام کیوں کرتے ہو جو نبی نے نہیں کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ انہ خیر. چنانچہ کچھ دیر بعد زید بن ارقم کا سینہ بھی کھل گیا. سینہ کھلنا سمجھتے آپ؟ قرآن پڑھا کر سمجھ میں آئے گا. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربی، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے اور ان کے علم کے لیے کھول لے وہ ہر وقت ایک نور پر قائم رہتا ہے. فویل للقاسیت، ایسے دل جو نہیں کھلتے ہیں وہ سنگ دل ہے، پتھر کے بنے ہوئے ناکارا دل ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دعوت دیتے تھے کہ آپ سیاست میں شامل ہو جائیں. حضرت بڑا سخت برا مانتے تھے، وہ کہتے ہیں سیاست سے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کے فیض میں فرق آ گیا تھا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، شیخ التفسیر، بڑے نیک آدمی اور بڑی بزرگ ہستی تھی، ان سے ملنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے تھے اور بھی علماء تھے. اس دوران حضرت مولانا غلام غوث صاحب ازاروی نے حضرت لاہوری سے کہا کہ اگر پختہ کام کرانا ہے جمعیت کے ذریعے تو وہ مفتی صاحب کو ساتھ لگائے. حضرت لاہوری نے کچھ دیر سر جھکایا اور آنکھیں بند کی، اور پھر حضرت مفتی صاحب کی طرف دیکھا اور فرمایا مفتی صاحب پاکستان میں کام کی بہت ضرورت ہے، میں نے ملک بنا تھا. اور مولانا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ ہو جائیں، میں نے خود مفتی صاحب سے یہ واقعہ اسی طرح سنا ہے. حضرت فرماتے تھے بیٹھے بیٹھے پورے فضا روشن ہو گئے اور میں نے ایسی خوشی اور دلبستگی محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. پھر فرمایا یک دم، وہ تو بصیر محدث تھے، بہت بیدار مغز کا، مجھے وہ ماحول یاد آیا کہ حضرت عمر کی باتوں سے حضرت ابوبکر کو شرع صدر ہوا اور دونوں کی باتوں سے زید ابن ثابت کو شرع صدر ہوا. ہمیں بہت اچھا آپ دعا فرمائے میں حاضر. اب لوگ سیاسیات میں داخل ہوتے ہیں وزیر بننے کے لیے اور لوٹ کسوٹ کے لیے، چوری اور خیال، یہ کوئی سیاست نہیں، دجل ہے. ہمارے بزرگوں نے سیاست نہیں کی، دین کی خدمت کی. ہمارے بزرگوں نے کفر بواح کا مقابلہ کیا ہے، ظلمتوں کے سامنے اسلام کا شمع فروزاں کیا ہے. اس طرز کے جو اب بھی سیاست ہے اور سیاستدان ہے، اسلامی روایات کے احیاء و نشاد کے لیے وہ بہت بہتر لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ. چند سال ہوئے ہمارے ایک دوست پاکستان کے وفاقی محتسب تھے جو صدر پاکستان کے برابر عہدہ ہے، بلکہ صدر پاکستان بھی ان کے سامنے مسئول ہے. مجھ سے محبت کرتے تھے، اکثر کراچی جب عدالت لے آتے تھے تو جمعے کی نماز یہی پڑھتے تھے. اور متوازی اور ابدیت کا یہ عالم تھا تو مجھے اس طرح سے کہتے تھے کہ وہ طالب علموں والا کھانا بھی تھوڑا سا دسترخوان پہ لگا دیں، بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے انوار بہت زیادہ ہیں. ایک دن کراچی کے تمام ججوں کو، بڑے بڑے بیرسٹروں کو لے آئے. مجھے کہا ان کی دعوت کرو، لے آتا ہوں. میں نے کہا لے آئے. تو مدرسہ دکھاتے ہوئے باورچی خانے لے گئے. مجھے ذرا تکلیف بھی ہوئی کیونکہ ہر وقت تو ایک جیسے نہیں ہوتا ہے دکھانے کا. تو وہاں جو روٹیوں کے ٹکڑوں کے ڈھیر لگے تھے، ان کو کہا تم اس لیے انگریزی پڑھنے گئے تھے کہ کھائیں گے، کہا یہاں دیکھو کتنے روٹیوں کے ڈھیر لگے، اگر یہ ہم پر تقسیم ہو جائے تو 6 مہینے تک رزق کا کام ہو جائے. اس میں بھی مدرسے کی اور طالب علموں کی فضیلت ان کو منوا رہے کہ اللہ نے ان کے رزق میں کتنی برکت ڈالی. تو ایک کام سے مجھے ان کے پاس جانا ہوا. جہانگیر پہنچ کے میں نے فون کیا، اس نے کہا میں صبح آتا ہوں آپ کے پاس، ناشتہ ساتھ کرتا ہوں. میں نے کہا وہ تو بعد میں ہوگا، کام ہمارا ہے اور وہاں دفتر کے بغیر نہیں ہوگا. کہا بس آئیے. دفتر ان کا 9 بجے لگتا تھا اور مجھے کہا آپ 8 تک آ جائیں. جب میں 8 بجے پہنچا تو ان کے عملے نے کہا کیا بات ہے آج شاہ صاحب 7 بجے آئے. میں نے کہا ہمیں یاد کیا ہے تو اس لیے. خیر وہاں اس دفتر میں ایک شخص کو دیکھا اور وہ علیحدہ جو سیکریٹری کا کمرہ تھا جس میں مہمان بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، توازو ہوتی تھی، وہاں بیٹھا ہوا تھا. بڑا چست قسم کا پینٹ پہنا ہوا تھا، داڑھی مونچھے ایسی منڈائی تھی کہ چمڑے کو بھی اجڑ دیا تھا. بس انگریزوں کا ایک جیسے کرشمہ ہوتا ہے ایسا ایک شخص تھا. اور وہاں میں دیکھتے ہی کبھی انگریزی میں کبھی اردو میں ہول فول بکتا تھا. میرے ساتھ ایک دوست تھے، میں نے ان کو کہا آپ نہ جواب دیں نہ لڑیں، یہ میرا میدان ہے، آپ بولیں گے تو بات خراب ہو جائے گی، آپ مجھے رہنے دیں اس میں، آپ دیکھیں گے اس کو کیسے سیدھا کرتا ہوں. جب کچھ بات چیت آگے پیچھے اس نے کی، تھک گیا. میں نے کہا مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ اس نے کہا ہاں بالکل. کیا کہیں گے؟ میں نے کہا 2 باتیں معلوم ہو گئی. ایک بات تو یہ کہ آپ مسلمان ہیں. کہا ہاں آپ لوگوں سے بہت اچھا ہے. میں نے کہا وہ اچھا اور کچا بعد میں دیکھیں گے، بس اتنا کافی ہے کہ آپ مسلمان. دوسری بات یہ کہ آپ کو سیاسی علماء سے ناراضگی ہے اور ان سے نفرت کرتے ہیں. کہا میں نے کہا میں 2-3 سوالات کرتا ہوں، 4-5 منٹ لگیں گے، آپ بیچ میں بولیں گے نہیں، اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بولے میں سنوں گا. تو میں نے کہا یہ جو علماء مدرسوں میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں، طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، یہ کام کیسا ہے، دین کا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہ بالکل دین کا ہے، اس کے بغیر تو اسلام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اپنے پاس لکھتے رہو، اس کو تدریس اور تعلیم کا شعبہ کہتے ہیں، یہ دین کا ایک کام ہے. کچھ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، قسم قسم کے رسائل جرائد اور دینی کتابیں لکھ رہے ہیں. جو لوگ درسوں میں نہیں جا سکتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر کے کتابیں پڑھ لیتے ہیں. کہنے لگا میں مولانا یوسف لدھیانوی کی کتابیں دیکھتا ہوں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتابیں دیکھتا تھا. میں نے کہا اس کو نوٹ کرو، یہ دوسرا شعبہ ہے، اس کو تالیف و تصنیف کہتے ہیں. میں نے کہا کچھ لوگ بسترے باندھ کر گھروں سے نکل کر گھر گھر در در پھرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، مخلوق کے پاس کیا ہے. کہنے لگا تبلیغی جماعت میں مانتا ہوں ان کو، کیونکہ وہ چند نہیں مانگتے. حالانکہ وہ چند تو نہیں مانگتے، پورا بندہ مانگتے ہیں. ساتھ چلے نا، ساتھ چلے. میں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں دعوت الاللہ، اور تبلیغ کا شعبہ، یہ تیسرا مرحلہ اور تیسرا طبقہ دین کا ہو گیا جو آپ تسلیم کرتے ہیں. اور میں کہا ہاں، میں نے کہا اب مجھے بتائیں، یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن و سنت، حدیث اور فقہ علماء پڑھاتے ہیں، یہ دین، اور جو تبلیغ والے گھر گھر گلیوں میں اور مسجدوں میں جا کے بیان کرنا چاہتے ہیں یہ دین، اور جنہیں علماء دین نے کتابوں میں اور رسائل و جرائد میں لکھا ہے یہ دین، ایک طبقہ اور ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ایوان بالا سے پورے ملک کے چپے چپے پر نافذ ہونا چاہیے. وہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں اچھا، بڑے طریقے سے شیشے میں اتار دیا. کہنے لگا، میں نے کہا عقل سے سوچو، مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانا، گھر بیٹھ کے کتاب لکھنا، مسجدوں میں جا کے تبلیغ کرنا یہ آسان ہے، مگر فاسق فاجروں کے سامنے بیٹھ کر اسلام کا نام لینا کاری باشد. میں نے کہا ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہوئے کہ سیاسی علماء سیاسی اخلاص اور خدمات کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ہم سے سینکڑوں مقامات بلند ہیں. وہ ہر وقت آزمائش و امتحان میں ہوتے ہیں. وہاں سے اٹھ کے آیا، ہاتھ چومے، کہا حضرت بہت مختصر عمر میں بڑا لمبا پرواز کیا ہے. میں نے کہا پرواز آپ نے کروایا ہے جو میرے سامنے ہمارے سیاسی بزرگوں کو اور محسنوں کو برا بلا کہتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ گو ہم اس میدان کے نہیں ہے، ہم سیاست میں انفٹ ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے. سارا کام کون کر سکتا ہے؟ لیکن جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں دینا اور ان کی آواز کو مؤثر بنانا اور ان کے لیے میدان میں فتوحات و نصرت الہی کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اور کبھی بھی ان کو اپنا مخالف اور پرایا نہ سمجھو، ہمارے لوگ ہیں. بڑے بزرگوں کے نالے نیم شب کے نتیجے میں وہ سامنے آئے، اور ہم اور آپ پر تو بعد میں ہوگا، وہ پہلے ہی مرحلے میں ہر ظالم اور کافر کے مقابلے میں وہ سینہ سے کر رہے تھے. الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کا نام لے کر کے آگے بڑھے اور ان کے سامنے اسلام کے خلاف ہوگا اور وہ ساتھ دیں گے. کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے، یقیناً وہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں. بہرحال سورہ فاتحہ یہ سات آیتیں ہیں. الحمدللہ یا رب العالمین یہ ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم یہ دوسری ہے، مالک یوم الدین تیسری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ چھٹی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ سات ہے. آیت کا نشان نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ آیت نہیں ہے. آیت کا ہونا نہ ہونا یہ علم کا مسئلہ ہے. اور النشر فی القراءات العشر میں اس میدان کے علی الاطلاق امام ابن الجزری نے لکھا ہے کہ اسی طرح سات آیات ہیں. جو حضرات فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، اور اس طرح وہ سات بناتے ہیں، یہ بات محل نظر ہے اور تحقیق کے خلاف ہے. کیونکہ حدیث شریف میں تو اس طرح ہے کہ بندہ جب سورت فاتحہ پڑھتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا حمد کر لیا. تو شروع تو حدیث یہاں سے ہو رہی ہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ سے صحیح مسلم میں اور ترمذی میں منقول ہے، کان افتتاح صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر وکان افتتاح قراءته بالحمد للہ رب العالمین. اس لیے امام مالک نے یہ قاعدہ بنایا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی نماز میں ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ ام المومنین کا مطلب یہ ہے کہ قراءت تو فاتحہ سے ہے، کیونکہ فاتحہ الحمدللہ سے ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ یا اس سے پہلے ثنا وہ سنت مستحبہ کے درجے میں ہے اور تمام نمازوں میں آہستہ پڑھی جاتی ہے. بخلاف فاتحہ کے اور اس کے ساتھ ضم سورت کے کہ وہ جہریہ میں جہرن اور سریہ میں سرن پڑھی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. سورہ فاتحہ یہ قرآن علوم کی ایک فہرست ہے, ایک قرآن کریم کا خلاصہ ہے وہ سورہ مائدہ ہے, اور ایک قرآن کریم کے اس خلاصے کا پھر خلاصہ ہے وہ سورت بقرہ ہے, اور ایک پورے قرآن کے علوم کا ایک عطر ہے اور روح ہے جس کو ہم کہتے ہیں فہرست العلوم, وہ سورت فاتحہ ہے. اگر اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا اور صحت زندگی اور وقت نے ساتھ دیا تو ایک موقع پر میں یہ دکھا دوں گا کہ فاتحہ توجد فی کل سورہ, سورہ فاتحہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بقرہ میں بھی ہے لیکن اور شان سے, آل عمران میں بھی ہے, سورۃ النساء میں بھی ہے. مثلا ہم آگے چل کر عرض کریں گے, اس کا جو آخری لفظ ہے مغضوب غیر المغضوب علیہم, اس سے مراد نسن نبی اور صحابہ کی تفسیر ہے, وہ یہود مراد ہے. تو یہود کا تفصیلی رد بقرہ میں ہو رہا ہے, یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی, تین دفعہ خطاب فرمایا ہے, مجمل مفصل مدلل. اور ولد ضالین نسوارا مراد عیسائی, ان کا رد آل عمران میں ہے, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر 33 نقطے بیان فرمائے, اور مریم اور حضرت عیسیٰ کا پورا شجر نسب بیان کیا, ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم, یہ شجر نسب ہے, تاکہ مائی مریم و عیسیٰ کے بارے میں جو بدگوئی ہو رہی ہے وہ ختم ہو. اور انعمت علیہم منعم علیہم, منعم علیہم انعام یافتگان, ان کا بیان سورۃ النساء ہے. اور آداب تبلیغ کے کہ اب یہ انعام یافتگان اور یہ مغضوبین اور ضالین اور ان کے زمائم اور قبائل کس طرح بیان کروں گے, آداب تبلیغ سورۃ انعام میں. اور حلت اور حرمت کا مسئلہ وہ سورۃ مائدہ میں ہے, کہ بھائی حلال و حرام جاننا ضروری ہے نا, کیونکہ صرف اس سے کام نہیں چلتا کہ مسئلے علماء بیان کریں گے تبلیغی بھائی کے, نہیں, ضروری مسائل آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو رد یہود ہے بقرہ میں مغضوب کی تفسیر, رد نصارہ ضالین کی تفسیر آل عمران میں, انعمت علیہم کی تفسیر سورۃ النساء میں, اور ضالین و مغضوبین کی وجوہ کیا ہے, کیوں یہ مغضوب ہو گئے ضال ہو گئے, اور کیوں آدمی انعام پر رہے گا, سورہ مائدہ حل و حرمت سمجھ لے. اب جب حلال و حرام کا بھی آپ کو پتہ چل گیا, موافق اور مخالف کا بھی پتہ چلا, تو اب آپ دین بیان کریں مگر آداب سیکھ لیں. آداب تبلیغ سورہ انعام, اور تسلی مبلغ آراف, اور تیاری جہاد کی انفاظ, ناکارہ لوگوں سے برأت توبہ, تسلی بالنقول, تین پیغمبروں کے واقعات, نوح موسیٰ یونس سورۃ یونس, چھ پیغمبروں کے واقعات سے سورۃ ہود, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات و اخبار تفصیل کے ساتھ سورۃ یوسف, بیان قیامت رات, یہی بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سورہ ابراہیم, اور وہ چار امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے سورۃ ہجر, اور وہ چار امور جو تعبیدی حرام ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, اور اس کا بس سورۃ نحل, معجزات اور کرامات برحق ہے سورۃ بنی اسرائیل, لیکن معجزات و کرامات والے اللہ کے محتاج ہیں, وہ خود متصرف غیب دان مشکل کشا نہیں ہے. سورہ کاف دیکھو اصحاب کاف کیسے پریشان ہو گئے اور کیسے غار میں گرفتار ہو گئے. یہ 309 سال کی زندگی, یہ پورے ماحول کو ان کے لیے متاثر کرنا, یہ خدا کا کرشمہ ہے. اور اے پیغمبرا, کوئی بھی غیب دان نہیں ہے. اصحاب کاف کو بازار کا پتہ نہیں ہے, پرانا سکہ نکال کے کھانا خریدنے لگے. اور کہو یہ تو دقیانوس کے زمانے کا خزانہ لائے, پکڑو انہیں. وہ چاہتے تھے لا یشعرن بکم احدا, پتہ نہ چلے. پتہ چل گیا تو جن کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو منشا کے, وہ کبھی بھی غیب دان مشکل کشا متصرف نہیں ہوتا. اور پیغمبر جانتا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں تھا, ہم نے بھیج دیا. ذوالقرنین کو اقوام عالم کا پتہ نہیں تھا, ہم نے ان کو سفر پر روانہ کیا. اور پیغمبر آپ کو بھی پتہ نہیں ہے, آپ بھی غیب دان نہیں ہے. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, آنے والے کاموں کے لیے اللہ کو سپرد کرو, انشاءاللہ کہہ کر. فرمایا غیب دان چھوڑو, پریشان ہے مائی مریم, پریشان ہے, وہ نہیں چاہتی ہے بچہ. اللہ فرما دے نہیں ہوگا. لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, اور زکریہ مان رہے ہیں ان کا 100 سال بعد کئی مشکلوں سے جا کے اللہ نے دعا قبول فرمائی. جو خود بیٹا نہیں لے سکتا وہ کسی اور کو کیا دلائے گا؟ جو مائی مریم اپنے لیے سے مصیبت دور نہیں کر سکتی وہ اوروں کی کیا کفارہ بنے گی, مشکل کشا بنے گی؟ وہ پیغمبر غیب دان ہو, متصرف نہ ہو, نہ چھوڑو, پریشانی میں مبتلا ہے. اور دیکھو حضرت موسیٰ کیسے پریشان ہے, فرعون کے ہاتھ سے سورت فاہا. یا اللہ آپ کو بھی وہی تسلی ہے, ماں زلنا لے کل قرآن لے تشقا. سرے موسیٰ علیہ السلام, بھائی مریم, زکریہ نے, سارے پیغمبر, سورہ انبیاء, نوح علیہ السلام کو دیکھو, ابراہیم کو دیکھو, لوط کو دیکھو, داؤد و سلیمان کو دیکھو, اور ایوب کو دیکھو, ادریس و ذوالکفل و اسماعیل کو دیکھو, اور یونس کو دیکھو, زکریہ علیہ السلام کو دیکھو, اور بی بی صاحبہ کو دیکھو. والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. جب کوئی حاجت روا نہیں, غیب دان نہیں, مشکل کشا نہیں, خود پریشان تکلیفوں میں, ایک اللہ کی عبادت کرو. سب کی یہی تعلیم ہے. پھر مصیبتیں اور مشکلات کیسے دور ہوگی؟ انبیاء کے طریقے تو معلوم ہوئے, لیکن امت محمدیہ کے احکام, سورت حج, سورت حج حج کے نام پر ہے لیکن شرک کے خلاف فرما رہے آئے تو شرک اور کفر اور ناجائز رسوم کے رد میں مفصل سورت سورت حج ہے. اس سے جان چھوٹ جائے گی تو پھر مومنانہ خصلتیں پیدا کرنی پڑے گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اوصاف عشرہ یہ پیدا ہو جائے گی, کیونکہ شرک بدعت ناکارہ حالات تو ختم ہو ہی گئے. جب اوصاف مومنین کے پیدا ہو جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرہ پاک ہو جائے گا. معاشرہ پاک ہوگا برائیوں سے, اچھی خصلتیں لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے. سورت مومنون جس میں چلائی گئی, جب معاشرہ پاک ہو جائے اور آپ اس کی پاکی چاہتے ہیں اور پھر کوئی زنا کر لے, الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو, اور اگر شادی شدہ زانی پکڑے گئے تو سنسار کر لو. سورت النور, سورت النور کا موضوع ہے دفع الفحشاء عن المعاشرہ, معاشرے سے پلیتی اور نجاست دور کرو. یہ کام کیسے ہوگا؟ سورہ فرقان, قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے. یا اللہ, یہ قرآن ہے, معاشرے کو بنانے والی کتاب ہے, یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. سورۃ الشعراء, تمام انبیاء اور مرسلین نے توحید کا کام کیا ہے. سورۃ نمل, دیکھو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور ملکہ سبا بلقیس کو کس کیسے سیدھا کر گئے. اور پھر دیگر انبیاء کے واقعات بھی یہی ہیں. سورت قصص آزمائش پر حق ہے, عنکبوت. فتح آخر کار اہل حق کی ہوگی. سورت الروم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. آج تو یہ لوگ کمزور نظر آئے, شکست خوردہ ہے, لیکن وقت آئے گا کہ انہی کی سلطنت دنیا پر قائم ہوگی. کب؟ فی بدع سنین, چند سالوں میں. کون کرے گا؟ للہ الامر من قبل ومن بعد. سارے اختیارات اس اللہ کے ہیں, پہلے بھی کر سکتا تھا, حکمت یہ کہ اس کے بعد ہوگا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. کیا علامت ہوگی؟ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. اللہ مدد بھیجے گا, اس کے لیے مدد بھیجنے کوئی مشکل ہے؟ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لوگ جانتے ہی نہیں. یا لمون ظاہر من الحیات, سرسری اخبارات پڑھتے ہیں, قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. وہم عن الآخرت ہم غافلون, اور آخرت کے امور سے اور عواقب سے بالکل بے خبر ہے, بے صبر ہے. استغفر اللہ. آزمائشوں سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالی کی نصرت اور فتوحات متوجہ کرنے کے لیے عبادت مخلصہ چاہیے. الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورت الف لام میم سجدہ, یہ سورت عبادت مخلصہ میں ہے دو وجوہات کے لیے, امتحان میں ناکامی سے بچنے کے لیے اور بھرپور نصرت الہی کے مستحق ہونے کے لیے. یاد رکھیں, امتحانوں میں ناکامی سے بچنا اور بھرپور نصرت اور فتحیاب ہونا. اس واسطے پیغمبر ہر جمعے کی فجر میں میری رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے, اور موجب صغیر طبرانی جلد اول صفحہ 181 پر ہے, وکان یدوم علی ذالک وکان یداوم علی ذالک. حضرت اس پر ہمیشگی فرماتے ہیں. ترک ثابت نہیں ہے نا, ترک ثابت نہیں, بالکل ثابت نہیں. دیکھیے جمال ضلعی کا نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6, اس سے آیا لحل ما فی شر الوقایہ لعبد الحی اللکھنوی, قرات فجر. اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں اور سورت دہر دوسری رکعت میں ہر جمعے کو پڑھنا ہو. مولوی کہتے ہیں طویل ہے, لوگ تھک جاتے. لوگ نہیں تھکتے, آپ تھکتے. لوگ تو آپ کے پیچھے دین کے لیے آئے ہیں, اب آپ جو ان کو کاشن دیں گے رہنمائی کریں گے وہ آپ کے پیچھے چلیں گے. ایک مولوی نے مجھے کہا کہ سنا ہے آپ رمضان شریف میں بھی پڑھتے. میں نے کہا سنا ہے آپ رمضان شریف میں نہیں پڑھتے. کہنے لگے نہ رمضان میں نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پر ایمان نہیں ہے نا. قرآن شریف رمضان شریف میں نازل ہوا ہے اور سب سے زیادہ تلاوت رمضان میں ہوتی ہے. میں نے کہا آپ فجر جلدی اور تھوڑی سی پڑھا کر کمرے میں چلے جاتے ہیں, لوگ قرآن شریف کھول کے لائنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. معلوم ہوا جلدی آپ کو ہے, لوگوں کو نہیں. آپ کو جلدی. چنانچہ بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں نے 100 کے قریب مساجد میں کراچی میں شروع کرایا, مولویوں کو باقاعدہ انعام و اکرام کر کے. میرا سنت تیار تھی الحمدللہ. جب ایک دفعہ پکی ہو گئی سورت اب پڑھنے لگے, اب تو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ چھوڑیں گے تو پھر پڑھ نہیں سکیں گے. امامت کرتے ہیں. امامت کس طرح کرتے ہیں؟ امامت دو طرح ہے. ایک کسب مال کے لیے اس امامت پر لعنت ہو, دوسرا ابلاغ دین کے لیے وہ عین نبوت کا ادب ہے. اس جیسی عزت موجودہ دنیا میں نہیں ہے. امامت کرے جب اللہ موقع دے مگر خالص دین کے لیے. جب آپ دین کے لیے کریں گے دنیا ویسے ہی آپ کے پیروں میں آئے گی. آدمی بیج بوتا ہے گندم کا اور بھوسا اور گھاس وہ خود بخود آ جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے ڈھیر بھوسے کے لگ جاتے ہیں. بہرحال سورہ فاتحہ وہ جو ہم پانچ مرحلے بیان کرتے ہیں اور ہم عرض کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہے